سورہ قصص مکہ کے درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے. سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص، یہ کے بعد دیگر یہ صورتیں نازل ہوئیں. اور ان تینوں صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہیں ملتا جلتا اور کہیں مختلف اجزاء بیان کیے گئے ہیں. اور یہ تینوں صورتیں مل کر گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو مکمل کر دیتی ہیں. اور ان صورتوں کے ذریعے سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ذریعے سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ غیر محسوس طریقے سے اسباب اور ذرائع کو فراہم کر دیتے ہیں. جس بچے کے ہاتھوں بالآخر فرعون کا تختہ الٹنا تھا، اسی بچے کو اللہ تعالیٰ نے اسی فرعون کے گھر میں خود اس کے اپنے ہاتھوں سے پلوا دیا، اور فرعون یہ نہ جان سکا کہ وہ کسے پرورش کر رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ نبوت کسی شخص کو بڑے جشن کے ساتھ اور بہت بڑے اعلان اور اناؤنسمنٹ کے ساتھ نہیں دی جاتی. تمہیں یہ حیرت ہے کہ کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے بٹھائے نبوت مل گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک لمحے پہلے تک نہیں جانتے تھے کہ انہیں کیا چیز ملنے والی ہے. اور تیسری یہ بات کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ کوئی کام لینا چاہتے ہیں بغیر کسی لاؤ لشکر کے، بغیر کسی سرو سامان کے، بغیر کسی کی مدد کے، بظاہر کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہوتی، مگر بڑے بڑے لاؤ لشکر والے، سرو سامان والے آخر اس کے مقابلے میں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ بھی تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم بار بار معجزے کا مطالبہ کر رہے ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزے پیش کیے اور لوگوں نے اس کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا. تو تم معجزوں کا مطالبہ کر کے پھر اپنی ہٹ درمی کے ساتھ انکار کرو گے اور اپنی شامت بلاؤ گے. شروع کرتے ہیں سورہ قصص مکی سورت، 9 رکوع ہیں، آیات 88 ہیں اس کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہے. ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں. یعنی کہانی اس لیے نہیں سنائی جا رہی کہ ہم سو جائیں، بلکہ کہانی اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ ایمان میں اضافہ ہو. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. یہ پرانے دور سے لے کر ہر دور کے فرعون کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، لوگوں کو تقسیم کر دو اور پھر ان کے اوپر حکومت کرتے رہو. ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا. اس آیت سے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کی نسل کشی بھی ہر دور کے ظالم فرعونوں کا طریقہ کار رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دیں. یا دنیا میں جو ذلیل، جو کمزور، جو بے بس، لیکن وہ کمزوروں کا رب، وہ مظلوموں کا رب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ ہم ان پر مہربانی کریں. اللہ سے دعا کریں اللہ اس امت کو بھی ذلت سے نکال کر دنیا کا امام پھر سے بنا دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور یہ بھی حکمرانوں کا، ظالم حکمرانوں کا یہ طریقہ ہے کہ عوام کو اتنا پیس دو، اتنا پیس دو کہ سر نہ اٹھا سکیں، دو وقت کی روٹی کے چکر سے نہ نکل سکیں. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیا چاہا کہ انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا. یہ کیسا اشارہ تھا؟ خواب تھا یا اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا. یعنی فوراً ہی یہ نہیں کہا کہ جیسے ہی پیدا ہوا ہے اس بچے کو تم ڈال کر دریا میں ڈال دو، بلکہ اس کو دودھ پلا. یعنی جب تک کہ خطرہ نہیں ہے، جب تک کہ دشمنوں کو اس کی پیدائش کا علم نہیں ہو جاتا، جب تمہیں محسوس ہو کہ راز فاش ہوتا نظر آئے، اس وقت اس کو دریا میں ڈالنا، فی الحال اس کو دودھ پلا. یعنی جتنا خفیہ رکھ کر اس کی پرورش کر سکتی ہو اس کی پرورش کرو. اور دودھ پلانے میں ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طاقت ملنا، انرجی ملنا، امیونٹی سسٹم ان کا اسٹرانگ ہونا، تو دودھ کے اندر یہ سارے فائدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو دودھ پلا تاکہ اسے مضبوط بنا سکو. پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دیں. تصور کریں اللہ ماں کو حکم دے رہے ہیں، दूध पीते बच्चे को दरिया में डाल दो, कैसा हुक्म है? और वो कैसी माँ है जो अल्लाह के हुक्म पर दरिया में बच्चा डाल रही है? माँ मरियम हो तो बेटा ईसा होता है, माँ उम्मे मूसा हो तो बेटा मूसा। माँ की इताअत, माँ की फरमा बरदारी बच्चे के अंदर भी ये चीज पैदा करती है। और मैं और आप अपने बारे में सोचें कि जो माँ मस्जिद भेजते हुए बच्चे को घबरा रही है, वो अल्लाह के हुक्म पर दरिया में कैसे डाल सकती है? हमें अपने जज्बों को मजबूत करने की जरूरत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुछ खौफ और गम न कर, यानी खौफ आने वाले खतरे का होता है और गम पिछले नुकसान का। गोया अल्लाह ने दोनों वादे कर दिए कि तुम्हें आइंदा आगे कोई खतरा नहीं होगा और न ही कोई नुकसान का गम होगा। हम उसे तेरे ही पास वापस ले आएंगे और इसको पैगंबरों में शामिल करेंगे। आखिरकार फिरौन के घर वालों ने इसे दरिया से निकाल लिया ताकि वो इनका दुश्मन और इनके लिए सबबे रंज बने। बस ये है रब, रब वो है जो फिरौन के घर में मूसा को पाले। फ़ालुल लिमा युरीद, वो जो चाहे कर डालने पर कुदरत रखता है। अगर अल्लाह ताला चाहते तो उस साल हजरत मूसा पैदा होते जिस साल बच्चों को मारने का हुक्म नहीं था, मगर अल्लाह ताला ने उस साल हजरत मूसा को पैदा किया जब लड़कों को कत्ल करने का हुक्म था। वाकई फिरौन और हामान और उनके लश्कर अपनी तदबीर में बड़े गलतकार थे। फिरौन की बीवी ने इससे कहा, ये मेरे और तेरे लिए आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। अब यहाँ हजरत आसिया का किरदार हम देख रहे हैं, मेरे और आपके लिए रोल मॉडल। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मर्दों में से बहुत से कामिल हुए मगर औरतों में से फिरौन की बीवी आसिया और इमरान की बेटी मरियम के सिवा कोई कामिल ना हुआ। और आयशा की बर्तरी औरतों पर ऐसे है जैसे शरीर की बर्तरी बाकी तमाम खानों पर। बुखारी की यह हदीस है, इसमें आप देखें कि फिरौन की बीवी आसिया कामिल हो सकती हैं। फिरौन जैसे जालिम शोहर के साथ रहते हुए, बेदीन शोहर के साथ रहते हुए वो अपने ईमान को मुकम्मल कर सकती हैं, तो मेरे और आपके लिए फिर कौन सा उजर बाकी रह जाता है कि मेरे शोहर बड़े सख्त है, वो बड़े जालिम है, या वो दीन की राह से हटे हुए हैं। हम कैसे दीन का काम करें, हम कैसे दीन पर अमल करें, हमारे लिए मुश्किल है। और दूसरा ये आप यहाँ देखें कि फिरौन की बीवी ने क्या कहा कि ये मेरे और तेरे लिए आंखों की ठंडक हो। और कहा जाता है कि फिरौन ने कहा कि तुम्हारी आंखों की ठंडक हो तो हो, मेरी आंखों की ठंडक नहीं। तो देखिए अल्लाह ताला ने किस तरह से हजरत मूसा के मुतल्लिक जो हजरत आसिया ने कहा, अल्लाह ने सच कर दिखाया और उन्हें उनकी आंखों की ठंडक बना दिया। और क्या किसी बच्चे ने अपने पालने वाली को इतना नफा पहुँचाया हो जितना हजरत मूसा ने अपने पालने वाली हजरत आसिया को पहुंचाया? इसे कत्ल ना करो, क्या अजब कि ये हमारे लिए मुफीद साबित हो, या हम इसे बेटा ही बना लें? इससे पता चलता है कि फिरौन के यहाँ औलाद नहीं थी। आप सोचिए, अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाला अपने लिए औलाद हासिल ना कर सका। और लोगों के बनाए हुए बहुत से मुश्किल कुशा और हाजत रवा जिनसे लोग औलाद मांगते हैं, दुनिया से बे औलाद रुखसत हुए। लाहौर में मदफून मशहूर बुजुर्ग अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी अपनी औलाद नहीं थी। किसी के अंदर अगर औलाद देने की ताकत होती, कुदरत होती, तो वो अपने लिए हासिल न कर लेते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो इस अंजाम से बेखबर थे। उधर मूसा की माँ का दिल उड़ा जा रहा था, वो इसका राज फाश कर बैठती अगर हम इसकी ढारस ना बंधा देते। हम देखते हैं कि माँ तो माँ होती है ना, बच्चा बिस्तर पर भी लेटा हुआ हो माँ उसके बारे में फिक्रमंद रहती है, कहीं गिर ना गया हो, कहीं रजाई उसकी लिहाफ हट ना गया हो, कितनी फिक्रमंद होती है। और वो बार बार जा जाकर देख रही होती है और कहाँ दरिया में डाल देना बच्चे को। हजरत मूसा अलैहि सलाम की माँ का अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि उसका दिल उड़ा जा रहा था, वो इसका राज फाश कर बैठती अगर हम उसकी ढारस ना बंधा देते। और मैं और आप अपना जायजा भी लेना, हम हर मामले में रिस्क ले लेते हैं। हम दुनिया के हवालों से बच्चों का रिस्क लेते हैं ना, टीन एज के बच्चे हैं और उन्हें मुल्क से बाहर सात समुंदर पार पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन दीन के मामले में रिस्क क्यों नहीं लेते? अल्लाह के रास्ते में बढ़ाते हुए दिल क्यों उड़ता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर हम उसकी ढारस ना बंधा देते ताकि वो हमारे वादे पर ईमान लाने वालों में से हो। उसने बच्चे की बहन से कहा, उसके पीछे पीछे जा, चुनाचे वो अलग से उसको देखती रही कि दुश्मनों को इसका पता ना चला। और हमने बच्चे पर पहले ही दूध पिलाने वालों की छातियां हराम कर रखी थी। अब यहाँ बहन का किरदार भी देखें, हजरत मूसा की बहन कितनी समझदार है, साथ साथ भी जा रही है और अलग भी ऐसे रह रही है कि जैसे अजनबी हों। एक अरब शायर ने कहा कि जब तुम किसी काम के लिए भेजो तो दाना को भेजो, फिर उसे समझाने की जरूरत नहीं। यानी अब वो अगले जो मरहले आने वाले थे उस मरहलों में उस बहन का कितना अच्छा किरदार था, लेकिन माँ ने जाहिर ये सारी तफसीलात नहीं समझाई, लेकिन वो सियानी बच्ची, समझदार बच्ची, उसका ये रोल हम यहाँ देख रहे हैं। और अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने बच्चे पर पहले ही दूध पिलाने वालियों की छातियां हराम कर रखी थी। हजरत मूसा किसी दाया का दूध नहीं पी रहे थे, गोया बचपन ही से अल्लाह की इताअत कर रहे थे। यह हालत देखकर उस लड़की ने इनसे कहा, मैं तुम्हें ऐसे घर का पता बताऊं जिनके लोग इसकी परवरिश का जिम्मा लें और खैरख्वाही के साथ इसे रखें। इस तरह हम मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी माँ के पास पलटा लाए। इतनी देर में पलटा लाए, अल्लाह ने वापस लाने का वादा इतनी देर में पूरा कर दिया जितनी देर कोई बच्चा माँ के दूध के बगैर गुजारा कर सकता है। अल्लाह के वादों पर भरोसा करके देखें, अल्लाह अपने वादों को पूरा करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वो गमगीन ना हो और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा था। अब हजरत मूसा की माँ अपने ही बच्चे को दूध पिला रही हैं और फिरौन से उजरत भी पा रही हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो खर्च भी तुम अल्लाह की रजा की नीयत से करोगे तो इस पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा, हत्ता के उस लुक्मे पर भी जो तुम अपनी बीवी के मुंह में रखो। यानी वो काम जो बज़ाहिर दुनियादारी के हैं, खालिस अल्लाह को राजी करने के लिए करोगे तो इस पर भी अजर मिलेगा। तो अपनी नीयतों को अल्लाह के लिए खालिस कर लें, मगर अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। हजरत मूसा और उनकी वालिदा ने अल्लाह की ताअत की तो देखे अल्लाह ताला ने कैसे उन्हें झोपड़ी से निकालकर महल में पहुंचा दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी जवानी को पहुंच गए और उनका नशोनुमा मुकम्मल हो गया तो हमने उन्हें हुक्म और इल्म अता किया। हम नेक लोगों को ऐसे ही जजा देते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ की तरबियत के लिए उन्हें अजीज़े मिस्र के यहाँ रखा, इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की तरबियत करने के लिए उन्हें फिरौन के महल में पलवा दिया। एक रोज वो शहर में ऐसे वक्त में दाखिल हुए जबकि अहले शहर गफलत में थे। हो सकता है वो बहुत सुबह का वक्त हो या जैसे गर्मी की दोपहर होती है या सर्दियों की रातें, बहरहाल वीरानी थी। वहाँ उन्होंने देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, एक उनकी अपनी कौम का था और दूसरा उनकी दुश्मन कौम से ताल्लुक रखता था। इंसान फितरी तौर पर अपनी कौम वालों से मोहब्बत रखता है, हमदर्दी रखता है, यही जज्बा हम यहाँ देख रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी कौम के आदमी ने दुश्मन कौम वाले के खिलाफ उसे मदद के लिए पुकारा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक घोंसा मारा और उसका काम तमाम कर दिया। हजरत मूसा तबई तौर पर कमजोरों और मजलूमों के हमदर्द थे, तो क्या मैं और आप भी कमजोरों और मजलूमों के साथ हमदर्दी और खैरख्वाही रखते हैं? और यहाँ हजरत मूसा ने उसको घोंसा इसलिए नहीं मारा कि वो मर जाए, वो तो एक घोंसा ही था, एक मुक्का ही था, लेकिन अल्लाह का करना क्या हुआ कि इससे उसकी मौत वाकई हो गई। ये हरकत सरजद होते ही मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यह शैतान की कार फरमाई है, वो सख्त दुश्मन और खुला गुमराह कुन है। फिर वो कहने लगे, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म कर डाला है, मेरी मगफरत फरमा दे। इस आयत से मेरे और आपके सीखने की बात है, जो ना दानिस्ता या बिला इरादा गलती भी हो जाए, कभी उसके ऊपर ना अकड़े, कभी उसका इल्जाम दूसरों को ना दें, फौरन अपनी उस खता को तस्लीम कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले जैसे हजरत मूसा अल्लाह से माफी मांग रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, फगफर लहू, चुनाचे अल्लाह ने उसकी मगफिरत फरमा दी, वो गफूर रहीम है। गफर लहू से मुराद ये भी है कि अल्लाह ने उनकी खता को माफ कर दिया, और इससे मुराद ये भी है कि अल्लाह ने उनकी खता की सतरपोशी कर दी, दुनिया के सामने रुस्वा होने से बचा लिया। तो अल्लाह ताला हमारे साथ भी ऐसा ही मामला करे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ भी फरमा दे और हमें दुनिया के आगे रुस्वा होने से बचा ले। इन्नहु हुवल गफूर रहीम, वो गफूर रहीम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अहद किया, ऐ मेरे परवरदिगार, ये एहसान जो तूने मुझ पर किया, यानी मेरी खता माफ करके और मेरे इस ऐब को ढांग के, इसके बाद अब मैं कभी मुजरिमों का मददगार ना बनूंगा। तो ये एहसान तो अल्लाह ने मेरे और आपके साथ भी किया है। कितने हमारे गुनाह हैं जो अल्लाह ने ढांप रखे हैं, कितने गुनाह हैं जो अल्लाह ताला ने माफ कर दिए। तो अब मुझे और आपको क्या करना चाहिए? अब कभी मुजरिमों की मदद नहीं करनी, अब कभी गुनाहगारों का साथ नहीं देना, अब कभी गलत काम करने वालों के साथ नहीं बैठना, उनके साथ तावन नहीं करना। और इसी आयत पर उलमा ये दलील लेते हैं कि एक मोमिन को किसी जालिम हुक्मरान का ओहदा कबूल नहीं करना चाहिए, उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। امام ابو حنیفہ کا ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے قضا کا منصب سنبھالنے سے انکار پر کوڑے کھائے، جیل میں جانا گوارا کر لیا، لیکن ظالم حکومت کی مدد کرنا اور ظالم حکومت کا منصب قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور اس بڑھاپے کی عمر میں حضرت امام ابو حنیفہ نے خلیفہ منصور کے ہاتھوں کوڑے کھائے، اس حال میں کہ خون ایڑیوں تک بہہ رہا تھا، زخموں سے چور قید خانے میں ڈال دیے گئے، اور جب وہاں سے رہا ہوئے تو چند دنوں میں اللہ کے پاس چلے گئے. یہ اسی اصول کی پاسداری تھی کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ برائی اور زیادتی کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو. خود پہ ظلم سہ لیا، لہو لہان ہونا گوارا کر لیا، لیکن کسی بے بس مسلمان پر ظلم نہیں ہونے دیا. اور یہی معاملہ ایک کاتب کا تھا جس نے عامر شعبی سے پوچھا کہ میں صرف احکام لکھ کر جاری کرنے کا ذمہ دار ہوں، فیصلے کرنے کا ذمہ دار نہیں، کیا یہ رزق میرے لیے جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہو سکتا ہے کسی بے گناہ کے قتل کا فیصلہ کیا جائے اور وہ تمہارے قلم سے جاری ہو، ہو سکتا ہے کسی کا مال ناحق ضبط کیا جائے یا کسی کا گھر گرانے کا حکم دیا جائے اور وہ تمہارے قلم سے جاری ہو. پھر امام موصوف نے یہی آیت پڑھی، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 17، جسے سنتے ہی اس کاتب نے کہا، آج کے بعد میرا قلم بنی امیہ کے احکام جاری کرنے میں استعمال نہیں ہوگا. تو امام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پھر اللہ بھی تمہیں رزق سے محروم نہیں کرے گا. دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا، ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو بڑا بہکاوا آدمی ہے. یعنی اپنی قوم کے فرد کی ہمدردی ایسی نہیں تھی کہ وہ غلط بھی کرے تو اس کے ساتھ ہمدردی کرے، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو جھگڑالو آدمی معلوم ہوتا ہے، روز تیرا کسی نہ کسی سے جھگڑا ہوتا رہتا ہے، کل ایک شخص سے بھڑ گیا تھا، آج دوسرے شخص سے جا بھیڑے ہو، تو بڑے ہی بہکے ہوئے آدمی ہو. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑ لے جو ان لوگوں کا دشمن تھا، تو وہ پکار اٹھا. یعنی یہاں مراد کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی ہی قوم کے بندے کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے کہ وہ حملہ نہ کرے، تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ فوراً اس شخص نے اس راز کو فاش کر دیا کہ جس طرح کل تم نے ایک شخص کو قتل کیا ہے، آج مجھے بھی اسی طرح مارو گے. تو اس ملک میں جب بار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا. جیسے ہی اس شخص نے یہ بات کہی ہوگی تو فرعون کی قوم کا جو فرد تھا اس نے یہ بات سن لی اور فوراً وہاں سے بھاگ کر جا کر اطلاع دے دی. تو اب کوئی وہاں پر بھی ہمدرد ہے دربار میں حضرت موسیٰ کا. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے اور سہمتے نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا لے، ربی نجنی من القوم الظالمین. یہاں نبیوں کی زندگی سے ہم یہ انداز بھی سیکھیں کہ جب بھی مشکل پیش آئے اللہ ہی کی طرف رجوع کریں. مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو انہوں نے کہا، امید ہے کہ میرا رب ٹھیک راستے پر مجھے ڈال دے گا. مومن پر امید ہوتا ہے، اسی سے اندازہ لگا لیجئے. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. اب یہاں تقریباً 7-8 دن کا پیدل سفر کرنے کے بعد وہ مدین پہنچے ہیں. وہاں کا منظر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنی جانوروں کو روک رہی ہیں. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ عورتیں مردوں کے اندر مکس نہیں ہوتی، مردوں سے کم انٹریکشن ہو. موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں. یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور پھر ایک سائے کی جگہ میں جا بیٹھے. ان آیتوں میں تھوڑا سا ہم غور کریں. ایک تو یہ ازل سے اسلام کا مزاج ہے کہ مرد کو عورت کا احترام کرنے والا، مدد کرنے والا، عزت کرنے والا بنایا ہے. یہ تو مساوات مرد و زن کی نحوست ہے جس نے برابری کے چکر میں عورت کو احترام سے محروم کر کے بوجھل کاموں میں تنہا چھوڑ دیا، اور اب مرد بھی پرواہ نہیں کرتے، گو یہ بھی کوئی اچھی صورتحال نہیں. اور مردانگی کی شان کیا ہے، عورت کو احترام دینا اور مشکل کاموں میں اس کی مدد کرنا. اور اس منظر میں ہم اور مزید باتیں بھی سیکھیں کہ ضعیفوں کی امداد کرنا انبیاء کی سنت ہے، اجنبی عورت سے بوقت ضرورت بات کرنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو. پھر آپ یہاں یہ دیکھیں کہ فطری حیا کے باعث وہ عورتیں مردوں کے ساتھ گھلنا ملنا انہوں نے گوارا نہیں کیا، اور یہ بھی کہ عورتوں کا کاموں کے لیے باہر نکلنا پسندیدہ نہیں تھا، اسی لیے وہ عذر پیش کر رہی ہیں کہ چونکہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اس لیے ہم گھر سے نکلی ہیں. اور مومن کا رویہ بھی کہ مومن احسان کا بدلہ انسانوں سے نہیں چاہتا، صرف اللہ سے اجر چاہتا ہے، اسی لیے مخلوق سے خیرخواہی کرنے کے بعد اللہ کے نبی خالق کی طرف متوجہ ہوئے. اور یہاں میری اور آپ کی تربیت بھی ہو رہی ہے، اور ہمیں ایک بہت خوبصورت دعا بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. یعنی کیا مانگوں، ہر چیز کی ضرورت ہے، ہر لحاظ سے وہ بے بس محسوس کر رہے ہیں، نہ گھر ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ رشتے ہیں، نہ خاندان کے لوگ ہیں، ہر چیز کی ضرورت ہے. تو ایسے موقعوں پر کتنی پیاری دعا ہے، ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. آپ سوچیں وہ خاتون کس قدر حیا دار ہوگی جس کی حیا کی گواہی خود اللہ رب العالمین دے رہے ہیں. ابن ابی حاتم حضرت عمر سے یہ نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ وہ نہایت حیا کے ساتھ اپنا کپڑا چہرے پر ڈالے ہوئے آئی، بے باک عورتوں کی طرح نہیں جو بے دھڑک ہر جگہ چلی جاتی ہوں، ہر جگہ جا گھستی ہوں اور ہر طرف نکل جاتی ہوں. تو یہ حیا دار عورت کی نشانی اور حیا عورت کا زیور ہے. اور کیا کہہ رہی ہے کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، یہ عورت کی حیا ہے کہ وہ کسی مرد کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہے، یہ اس کی حیا سے مطابقت نہیں رکھتی. لہٰذا کیا کہہ رہی ہے کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دے. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ پورا خاندان گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو خدمت ہے اس پر اجر دینا چاہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو انہوں نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو. یہاں اب وہ ان بچیوں کے والد ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت شعیب تھے، لیکن اس کی کوئی قرآن اور حدیث سے ہمیں دلیل نہیں ملتی. بہرحال اچھے انسان تھے، نیک اور بزرگ انسان تھے، اور جب حضرت موسیٰ نے انہیں اپنے سارے حالات بتائے ہوں گے تو انہوں نے کیا کہا کہ اب نہ ڈرو کہ تم اب ظالم لوگوں سے نکل آئے ہو. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہ وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فراست والے تین ہیں، ایک عزیز مصر، ان کی حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق فراست، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اس خاتون کی فراست جس نے یہ بات کی، اور تیسرے حضرت ابو بکر صدیق کی فراست جنہوں نے اپنے بعد حضرت عمر کے بارے میں خلافت کا کہا. اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی. ان آیات سے بھی بہت ساری باتیں سیکھنے کی ہیں. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ لڑکی کے والد خود رشتہ آفر کر رہے ہیں. حضرت عمر نے حضرت حفصہ کے بیوہ ہونے پر خود اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان بن عفان کو پیش کیا، پھر انہوں نے رد کیا، حضرت ابوبکر صدیق کو پیش کیا، انہوں نے بھی پسو پیش سے کام لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا. ہم دیکھیں حضرت عمر سے زیادہ کون غیرت مند ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے رشتے کی خود بات کر رہے ہیں. یہاں یہ بھی ہے کہ نکاح کا معاملہ باپ اور لڑکے کے درمیان طے ہوتا ہے، لڑکے اور لڑکی کے درمیان طے نہیں ہوتا. یہاں یہ بھی سیکھنے کی بات ہے کہ ایک غیر محرم کو گھر میں رکھنا انتہائی خطرے کی بات ہو سکتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ نکاح کرنے کے بعد اس کو محرم کے طور پر گھر میں رکھا جائے. ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کر دوں اس کے بعد پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی، موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مدت پوری کی تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے وہ مدت پوری کی جو زیادہ کامل اور ان کے خسر کے لیے زیادہ خوشگوار تھی، یعنی 10 سال۔ تو اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ انسان حق سے زیادہ دے دے، وہ اس کے ایمان کو زیادہ زیب دیتی ہے۔ اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو طور کی جانب ان کو ایک آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی ہوں اللہ، سارے جہان والوں کا مالک۔ اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ، پلٹ آؤ اور خوف نہ کرو، تم بالکل محفوظ ہو، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔ علماء کہتے ہیں کہ خوف کے وقت کوئی حضرت موسیٰ کی اقتداء میں یہ عمل کرے تو اس کا خوف ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا، یعنی اپنے بازوؤں کو بھینچ لیا جائے۔ یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ جب نیکی کا سفر شروع ہوتا ہے تو انسان کو اپنے گناہ یاد آنے لگتے ہیں، اور حضرت موسیٰ 10 سال میں بھی اپنی خطا نہیں بھولے۔ فرماتے ہیں، میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تائید کرے۔ یہاں میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے اصول ہے کہ ہم صرف کھانا شیئر نہ کریں، صرف کپڑے شیئر نہ کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ نیکیاں بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی نیکیوں میں حصہ دار ہوں اور ان کی نیکیوں میں ہم حصہ دار بن جائیں۔ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروؤں کا ہی ہوگا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا، یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخر انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلا نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا، ہامان، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ روسی خلا باز بھی جب آغاز میں خلا میں گئے تو آ کر یہی بڑک ماری کہ ہم تو خلا تک گھوم آئے، چاند تک دیکھ آئے، ہمیں خدا کہیں نظر نہ آیا۔ انہیں بھی موت کے وقت ہی حقیقت نظر آئی ہوگی۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا، ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا۔ یہاں رک کر دیکھ لیں کہ ہر لیڈر جنت کی طرف لے جانے والا نہیں ہوتا، کچھ لیڈر جہنم کی طرف لے جانے والے بھی ہوتے ہیں۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم سورہ فاتحہ میں انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنے کی دعا مانگتے ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ عملی زندگی میں بھٹکے ہوئے گمراہ لوگوں کے پیچھے چلتے ہوں اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے، مغربی گوشے سے مراد کوہ طور، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے۔ شاہدین سے مراد وہ 70 نمائندے بنی اسرائیل تھے جن کو شریعت کی پابندی کا عہد لینے کے لیے حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ اندازاً 2000 سال پہلے ہونے والے واقعات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو من و عن سنا رہے ہیں۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، اور تم تور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کر دو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے، اللہ نے ہم پر بھی تو حجت تمام کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اور اپنی کتاب بھیج کر تاکہ ہم ایسا کہنے والے نہ ہوں کہ پروردگار تو نے کوئی رسول بھیجا ہوتا، کوئی کتاب بھیجی ہوتی تو ہم ایمان والوں میں سے ہوتے، مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا، اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ یہ دراصل اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے، اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی خواہشات کا تذکرہ کر رہے ہیں، خواہشات کس کو کہتے ہیں؟ جس کو میں اور آپ موڈ کے نام سے جانتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتا دیا کہ جہنم کو خواہشات نے گھیرا ہوا ہے، خواہشوں کی پیروی انسان کو رسوا کر دیتی ہے، اور دو ہی راستے ہیں، ایک ہدن ہے ہدایت کا راستہ اور دوسرا ہوا یعنی خواہشات کا راستہ، یہ چوائس میری اور آپ کی ہے، انتخاب میرا اور آپ کا ہے کہ ہم کس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اور نصیحت کی بات پہ در پہ ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں، اللہ تعالی ہماری امت کی غفلت بھی دور کرے، اور اللہ مایوس نہیں ہوتے، وہ بار بار ہدایت کی طرف بلاتے ہیں تاکہ میں اور آپ غفلت سے بیدار ہو جائے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، یہاں ان اہل کتاب کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آتے ہیں۔ تھوڑا سا رک کر ہم یہ دیکھیں کہ کتاب تو ہمارے پاس بھی ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ کتنی برکتوں والی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر سے فرماتے ہیں، ابو ذر اگر تم صبح کو قرآن کی ایک آیت بھی سیکھ لو تو تمہارے لیے 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر تم صبح علم کا ایک باب سیکھو خواہ اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم 1000 رکعت پڑھو، یہ ابن ماجہ کی 219 نمبر کی حدیث ہے۔ تو اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنا کتنا اجر کا باعث ہے، اور جب ہم اس پر عمل کریں گے تو وہ کتنے اجر کا باعث ہوگا، وہ کتنا خیر و برکت میری اور آپ کی زندگیوں میں لائے گا، شاید ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبار دیا جائے گا۔ دو بار اجر کس طرح سے؟ ایک اجر اس ایمان کا جو وہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رکھتے تھے، اور دوسرا اجر اس ایمان کا جو اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھتے ہیں، اور یہ دوہرا اجر کس بات کا؟ کہ انہوں نے تعصب اختیار نہیں کیا، ضد اور ہٹ دھرمی اختیار نہیں کی، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ مسیح پرست نہیں بلکہ خدا پرست ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخص ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا، ان میں سے ایک وہ ہے جو اہل کتاب میں سے تھا اور نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس ثابت قدمی کے بدلے میں جو انہوں نے دکھائی، یعنی یہ ڈبل اجر انہیں اس استقامت کے بدلے میں ملا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر چیز کی اتنی ویلیو ہوتی ہے جتنی وہ ڈیوریبل ہوتی ہے، جتنی زیادہ وہ پائیدار ہوتی ہے اتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، تو اللہ کے رستے میں ڈٹ جائیں جم جائیں تو اللہ کی نگاہ میں قدر و قیمت بڑھ جائے گی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ بدی کا جواب بدی سے نہیں دیتے بلکہ نیکی سے دیتے ہیں، جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ نہیں بلکہ سچائی لاتے ہیں، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیتے بلکہ حسن سلوک سے دیتے ہیں، اور شرارتوں کا سامنا شرارتوں سے نہیں کرتے بلکہ شرافت سے کرتے ہیں، معاملات میں بھی اور اپنے اعمال کے لحاظ سے بھی، کہ اگر ہم نے اپنے اعمال کی گناہوں کو دور کرنا ہے، برائیوں کو دور کرنا ہے تو نیکیاں کر لیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں بدی کے بعد نیکی کر لو تو وہ گناہ کو مٹا دے گی۔ اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے۔ ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ یہاں جاہلوں کو سلام، یعنی ہم تمہاری لغ بات کا کوئی انتقام تم سے نہیں لیتے، اور یہ سلام محبت کا سلام نہیں، یہ جدائی کا سلام ہے، یہ قطع تعلقی کا سلام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت قبول کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جس کو چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی ہدایت چاہیے تو ہمیں اللہ سے ہدایت لینی ہے، اور اگر پیغمبر کے اختیار میں ہدایت دینا ہوتا تو میں اور آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بارے میں کتنی اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ ان کے نزع کے وقت میں آپ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو، مگر انہوں نے ملت عبد المطلب پر ہی جان دینے کو ترجیح دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببتا، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ ہدایت دینا چاہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں۔ یہ ہر دور کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر دین پر چلے تو دنیا برباد ہو جائے گی، اگر حجاب لیا تو رشتہ نہیں ہوگا، حرام نکال دیں تو کاروبار نہیں ہوگا، دھاندلی نہیں کریں گے تو الیکشن کیسے جیتیں گے۔ شیطان مردوں کو کہتا ہے کہ یہ داڑھی رکھو گے، نماز با جماعت کا اہتمام کرو گے تو یہ چیز تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں کہتا ہے نا الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کا وعدہ کرتا ہے، وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ دین پر عمل کرنے سے دنیا پہلے خوبصورت ہوتی ہے، آخرت تو بعد میں آئے گی۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا ہے جس کی طرف ہر طرح کے سمراٹ کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور کتنی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے۔ یہ اترانا کیا ہے؟ شو آف کرنا، اپنی حیثیت سے بھر کر خرچ کرنا، قرضے لے کر عیش کرنا بطورا کہلاتا ہے۔ دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں سے ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے، کوئی خریدار نہیں تھا ان کا۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے، تصور کریں کیا کچھ دیا ہے اللہ نے، جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اپنی عقل سے ہی پوچھ لیں کہ باقی رہنے والی پائیدار چیز اچھی ہوتی ہے کہ جلدی فنا ہو جانے والی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا جو جہنم میں نکلنے والوں میں سب سے آخری ہوگا، گھسٹتا ہوا آگ سے نکلے گا تو اسے اس کا رب فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا، اور وہ کہے گا اے میرے رب جنت تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ اسے تین دفعہ فرمائیں گے، ہر بار وہ یہی جواب دے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت عطا کی جاتی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ سب سے آخری جنتی کو، سب سے کم درجے والے جنتی کو دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت مل رہی ہے، تو اعلیٰ درجے کے جنتی کے بارے میں سوچیں کہ اس کو کیسی جنت ملے گی، وہ کتنی بہتر ہے اس دنیا سے اور کتنی باقی ہے، ڈیوریبل ہے اس دنیا سے۔ اللہ کرے آج ہم اپنی عقل سے کام لے لیں۔ حضرت ابو ذر کے گھر کوئی آیا، دیکھا کہ کوئی سامان نہیں، پوچھا سامان کدھر ہے، کہنے لگے دوسرے گھر بھیج دیا ہے۔ اس آدمی نے سوچا کہ شاید ان کے 2 گھر ہوں گے، کہنے لگے یہاں بھی کیوں نہیں رکھا، تو کہنے لگے یہاں کا مالک یہاں رہنے ہی نہیں دیتا تو سامان کیسے رکھوں، تو وہ دوسرا گھر کون سا ہے؟ آخرت کا. میں اور آپ بھی سوچیں کہ میرے اور آپ کے پاس کیا کچھ ہے جس پر میرا اور آپ کا دل ریچھتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں میرا اور آپ کا سامان ہوتا ہے وہیں دل لگتا ہے. تو اپنا کچھ سامان آخرت کے لیے بھیج دیں تاکہ وہاں پہ دل لگے. بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا بھی ہو, کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا ہو, پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ آپ اس کو بالکل اس مثال سے سمجھے کہ کوئی کسی سے کہے کہ چند دن کے لیے آپ کو صدر بناتے ہیں پھر آپ کو جیل میں گھسیٹیں گے, تو ایسی صدارت کا اور ایسی دنیا کا پھر کیا لطف. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور بھول نہ جائیں گے لوگ اس دن کو جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا, کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپا ہوگا وہ کہیں گے, اے ہمارے رب, بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا, انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے. ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں, یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے. پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو. یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے, اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے. کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. اللہ تو ہمیں ہدایت اختیار کرنے والا بنا دے, اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا. اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوچے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے ہی پوچھ سکیں گے. کیا کریں, آج نہ اس سوال کا جواب پکا کر لیں اس دنیا کی زندگی میں. قرآن میں تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعوت بتائی کہ ایک ہی دعوت, ایک ہی پکار انبیاء نے لگائی, فاتقوا اللہ واتقون, اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تو یہ جواب تو رٹنے والا نہیں ہے, یہ تو عملی جواب ہے کہ ہم اللہ کے خوف کے تحت اپنی زندگی درست کر لیں اور پیارے نبی کی اطاعت اختیار کر لیں. اور یہ سوال تو موت کے فوراً بعد قبر میں بھی ہوگا, اور آخرت میں بھی اللہ یہ سوال کریں گے. تو جواب وہی دے سکے گا جس نے عملاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بنایا اور ان کی اطاعت کی ہوگی. البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے, وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے, اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں. دعا کریں اللہ ہمیں منتخب کر لے اپنے کام کے لیے. اے اللہ ہم سے خدمت کو قبول کر لے, ہمیں تبدیل نہ کرنا. اللہ پاک ہے اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں, اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے راہداری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ واقعی ہم دن اور رات کے آنے جانے کے اس قدر عادی ہو گئے ہیں, ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. دن کو ہم کام کرتے ہیں, رات کو ہم آرام کرتے ہیں. دنیا کی اس جگہ کا ہم معاملہ پڑھتے ہیں, نارتھ ناروے میں گرمیوں میں رات ہوتی ہی نہیں اور سردیوں میں سورج ہی نہیں آتا, کیسی زندگی گزارتے ہوں گے؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یا آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب رات کا ذکر کیا تو سننے کا ذکر کیا, اور جب دن کا ذکر کیا تو دیکھنے کا ذکر کیا. یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو, شاید کہ تم شکر گزار بنو. یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ انہیں پکارے گا, پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے, اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے, پھر کہیں گے لاؤ اب اپنی دلیل. اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے, اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھر رکھے تھے. سچ ہمیشہ قائم رہتا ہے اور جھوٹ گم جایا کرتا ہے. یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا, پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. یہاں اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا ہے جو بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا, یعنی اس دور کا مسلمان تھا, لیکن دولت, شہرت کی خاطر ہر دور میں ایمان بیچا جاتا رہا ہے اور اس کو اللہ نے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ 300 خچر اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے درکار ہوتے تھے۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ مال کمانا برا نہیں ہے، اترانا اللہ کو برا لگتا ہے۔ مال کمانا بھی جائز، پہننا بھی جائز، گھر بنانا بھی جائز، خوب کمائیں، حلال کمائیں، یہ عبادت ہے۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں، بے شک اللہ بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے کچھ بندوں کو بطور خاص نعمتیں دیتا ہے، اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو ان پر انعام برقرار رہتا ہے، اور اگر وہ رک جائیں تو ان سے چھین کر وہ دوسروں کو دے دیتا ہے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سکھا رہے ہیں کہ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، یعنی بخیلی اور کنجوسی نہ کر۔ اور بعض مفسرین اس سے مراد لیتے ہیں کہ دنیا میں آدمی کے حصے سے مراد اس کا کفن ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چیز وہ یہاں سے لے کر نہیں جاتا۔ اور کسی چیز میں سے آدمی کا حصہ تو وہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ رہے، نہ کہ وہ جو کہ جدا ہو جائے۔ اور اس آیت کی بہترین تفسیر یہ حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں اس کی صرف 3 چیزیں ہیں، جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا، یا پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یا اللہ کی راہ میں دیا اور ذخیرہ کر لیا، اور جو اس کے سوا ہے وہ اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور واقعی ہم دیکھتے ہیں انسان کی وراثت میں اس کی اپنی فیملی میں سے وہ فرد کہ جس کو اس کی وراثت کا کچھ بھی نہیں ملتا، وہ کون ہے؟ وہ خود ہم ہیں، کہ ہم اپنی وراثت میں سے خود کچھ نہیں پاتے، سب کچھ چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ تو کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتا دیا، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھے حاصل ہے۔ قارون کا یہ جملہ ایسے لگ رہا ہے جیسے 21ویں صدی کا جملہ ہے۔ آج کل بھی آپ بہت سے لوگوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنیں گے، حالانکہ آپ بھی جانتی ہیں کہ بہت سے ڈگریوں والے جاب لیس ہیں، بڑے بڑے قابل رول رہے ہیں اور کم علم مال و دولت کی ریل پیل میں ہوتے ہیں۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ مال سے انسان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اللہ نظر نہیں آتا۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے، اور مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا، جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ یہ بالکل وہی سوچ، وہی انداز جو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی گاڑی اچھی دیکھیں، کسی کا زیور، کسی کا گھر، کسی کے کپڑے، ہم امپریس ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کتنا خوش نصیب ہے یہ، کتنی نعمتوں میں یہ کھیل رہا ہے، اور ہم تمنا کرتے ہیں کاش ہم ایسے ہو جائیں۔ اور آپ کو میں نے وہ واقعہ سنایا تھا جو دودھ پیتا بچہ بولا تھا، ماں اس کو دودھ پلا رہی تھی اور ایک شخص ٹھاٹ سے نکلا اور ماں کے دل سے دعا نکلی، اللہ میرے بچے کو ایسا کر دینا، اور بچے نے دودھ چھوڑا اور بولا کہ اللہ مجھے ایسا نہ کرنا، اور پھر دودھ پینے لگا۔ پھر ایک عورت گزری جس کو لوگ مارتے جا رہے تھے اور الزام لگا رہے تھے، اور وہ کہہ رہی تھی حسبی اللہ حسبی اللہ، اور ایک دم ماں کے دل سے ہوک اٹھی اور ماں نے کہا اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا، اور بچے نے دودھ چھوڑا اور بولا کہ اللہ مجھے ایسا ہی بنا دے۔ یہ ہے اصل حقیقت، بچے فطرت پر ہوتے ہیں، اور اگر ہماری فطرت بھی مسخ نہ ہو جائے تو ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اصل چیز، اصل خوش نصیبی مال و دولت کا مل جانا نہیں ہے، بلکہ اصل خوش نصیبی ایمان کا مل جانا ہے، اللہ کی نظر میں پیارا ہو جانا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے نہایت مختصر اور جامع نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا جب تم اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف جانے والا ہے، اور اپنی زبان سے ایسی بات نہ نکالو کہ اگر قیامت میں اس کا حساب ہو تو تمہارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ اور لوگوں کے پاس جو کچھ مال و اسباب ہے اس سے تم بالکل بے نیاز ہو جاؤ. یہ مشکات کی حدیث ہے. بے نیاز ہو جائیے دنیا والوں کے پاس جو کچھ بھی ہے, بے پرواہ ہو جائیے. میں اور آپ بس اپنی آخرت کی فکر کرنے والے ہوں. مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے, افسوس تمہارے حال پر, اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے, اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. یہاں صبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو حلال پہ اکتفا کر لیتے ہیں, جو دنیاوی جاہ و حشمت دیکھ کر اس پر فریفتہ نہیں ہو جاتے. اور بہرحال علم سیکھنے کے لیے یہ وہ لوگ ہیں نا جو علم رکھنے والے تھے. تو علم کے لیے صبر چاہیے. اور دنیا کی نعمتیں جس کو ملی ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم, ثواب ہے کہ آزمائش؟ ہاں آخرت میں جس کو جو ملا وہ اس کا انعام ہوگا. اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی دنیا نیک بندوں سے خالی نہیں ہے. اور جس طرح وہ شخص اپنے پورے ٹھاٹ کے ساتھ نکلا اپنی شہرت کے لیے, اپنی بڑائی دکھانے کے لیے, اللہ کرے کہ ہم دین کی بڑائی کے لیے نکلیں, ہم دین کی شہرت کے لیے نکلیں, نہ کہ اپنی بڑائی اور اپنی شہرت دکھانے کے لیے. اور پیارے نبی کی دعاؤں میں یہ دعا تھی, اللہم اجعل فی عینی صغیرہ, اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دے, مجھے عاجز بنا دے. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا, اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا. اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے, افسوس ہم بھول گئے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے, اور جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا. افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے. جب زمین میں وہ دھنس رہا تھا تو اس کی دولت کام نہیں آئی, اس کا زیور, اس کا مال کام نہیں آیا, اس کے حامی اس کی کوئی مدد نہ کر سکے. اور پیارے نبی نے نسخہ بتایا ہے رزق کی تقسیم کا, قاعدہ بتایا ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق اسی طرح تقسیم کیے ہیں جس طرح اس نے تمہارے رزق تقسیم کیے ہیں. اللہ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے, اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا. مگر ایمان اس کے سوا کسی کو نہیں دیتا مگر جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو بس مال اللہ کی محبت کی علامت ہمیشہ نہیں ہوتی, مگر ایمان, دین کا فہم مل جانا, علم کا مل جانا, ہدایت کے رستے پہ چل جانا, یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں. اپنے آپ پہ فخر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے علم سیکھنے والوں میں, سکھانے والوں میں شامل کیا. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ فرماتے ہیں دنیا صرف چار آدمیوں کے لیے ہے. اب وہ چار آدمی ذرا آپ سن لیجئے وہ کون ہے. ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال اور علم عطا فرمایا, چنانچہ وہ اس کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے, صلہ رحمی کرتا ہے, اس میں اللہ کا حق جانتا ہے, یہ سب سے افضل مرتبے کا انسان ہے. ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ نے علم دیا مگر مال نہیں دیا, چنانچہ وہ سچی نیت والا ہے, کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہو تو میں فلاں شخص کی طرح عمل کروں. سو یہ اس کی نیت ہے اور دونوں کا اجر برابر ہے. اب تیسرا بندہ دیکھیں, تیسرا بندہ وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا اور علم نہیں دیا, چنانچہ وہ اس میں علم کے بغیر ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرتا ہے, نہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے, نہ اس میں صلہ رحمی کرتا ہے, نہ اس میں وہ اللہ کا کوئی حق جانتا ہے. سو وہ بدترین مرتبے میں ہے. اور ایک وہ بندہ جسے اللہ نے نہ مال دیا نہ علم, اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں فلاں شخص جیسا عمل کروں, تو یہ اس کی نیت ہے اور ان دونوں کا گناہ برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں, اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے. جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے, اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے عمل وہ کرتے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے, ان الذی فرض علیک القرآن, کیا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا اور کیا ہم پر نفل ہے؟ تو سوچ لیں, غور کر لیں, وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے. ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے. تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے, یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے. मैं और आप अगर इस आयत में अपने आप को रख कर देखें, बहुत से हम में लोग होंगे जो बहुत सी प्लानिंग के साथ इस कुरान को सुन रहे होंगे, और बहुत से ऐसे भी होंगे जो अचानक आए, इत्तफाकन आए, किसी ने उनको लिंक भेज दिया और वो शरीक हो गए, और वो ऐसे आए कि पढ़ते चले गए, सुनते चले गए, अपना आप संवारते चले गए। ये क्या है? ये महज अल्लाह की मेहरबानी है। बस तुम काफिरों के मददगार ना बनो, और ऐसा कभी ना होने पाए कि अल्लाह की आयात जब तुम पर नाजिल हो तो कुफार तुम्हें उनसे बाज रखें, अपने रब की तरफ दावत दो और हरगिज मुशरिकों में शामिल ना हो, और अल्लाह के सिवा किसी दूसरे माबूद को ना पुकारो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, हर चीज हलाक होने वाली है सवाए उसकी जात के, फरमा रवाई उसी की है और उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो।